صفرها طويل راهن نجات چھوٹی ہے صفرها طويل راهن نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر ہے بہت مگر حیات چھوٹی ہے میں علی کو مولا کائنات کہوں کیسے افتی نام علی ہے بڑا کائنات چھوٹی ہے
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم درود پڑھیے محمد و آل محمد عاشورہ کے قرآنی اصول یا کربلا کی قرآنی بنیادیں اور کربلا قرآن کی عملی تفسیر موضوع سخن ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا امت آخر زمان کو یہ بیان فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ نصیب اس امت کا کیا ہے, یہ مقدر اس امت کا مقرر کیا ہے کہ خاتم الانبیاء خاتم المرسلین کو اس امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. ایسا نبی جو اشرف المخلوقات و اشرف المرسلین و اشرف الموجودات اور ایسی آسمانی کتاب ان پر نازل کی جو خاتم کتب آسمانی ہیں, اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اس کتاب کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا سامان خداوند تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا. لیکن سابقہ آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے انبیاء معصومین کے توسط سے دیگر امتوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں, انسان کے دست تحریف سے محفوظ نہیں رہیں. قرآن نے بھی اس بات کی خبر دی کہ جو کتابیں ہم نے ان کی ہدایت کے لیے نازل کی تھیں انہوں نے اپنی طرف سے ان میں تحریف کی، کچھ ان میں اضافہ کیا، کچھ اس میں سے کم کر دیا، اور انہیں ہدایت کے قابل نہیں چھوڑا. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل بھی فرمایا اور بشر کی دسترس سے اس کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا، اپنے ذمہ لیا، اور فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے. خداوند تبارک و تعالی نے جو اہتمام فرمایا قرآن کی حفاظت کے لیے کہ قرآن میں وہ کچھ نہ ہو جو سابقہ آسمانی کتابوں میں ہوا، وہی حقیقت جو قرآن کی تھی اسی حقیقت کا ایک اور نسخہ بھی ساتھ ارسال فرمایا. حقیقت قرآن، یہ مجموعہ، یہ ہدایت دو نسخوں میں تدوین کر کے رسول خاتم کو فرمایا کہ ان دونوں کو اپنی امت کے سامنے پیش کریں. ایک نسخہ قرآن کا ہے اور ایک نسخہ عترت اہل بیت کا ہے. یہ اہتمام ہے، انتظام ہے خداوند تبارک و تعالی کا. چونکہ جن کتابوں کو خدا نے ایک ہی نسخہ بنا کر بھیجا اور وہ لفظی نسخہ بنا کر بھیجا، آسانی سے اسی کتاب کے پیروکاروں کے ہاتھوں ان میں تحریف واقع ہو گئی. لہذا خدا نے اس کتاب کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے ساتھ ناقابل تحریف نسخہ بھی پیدا کیا. چونکہ الفاظ کے اندر اونچ نیچ ممکن ہے، اگر الفاظ کو آگے پیچھے نہ بھی کر سکیں تو الفاظ کے معانی کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. قرآن کی تفسیر مختلف کی جا سکتی ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے اسلام کے نام پر معروف ہیں ہر ایک اپنے آپ کو قرآن سے متمسک سمجھتا ہے، قرآن سے قریب سمجھتا ہے، اور اپنی حقانیت کی دلیل بھی قرآن قرار دیتا ہے. آیا جو کچھ قرآن سے انہوں نے سمجھا وہ درست سمجھا یا نہیں سمجھا، اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسا کہ بعض کے ذہنوں میں ہے کہ ابھی تو قرآن سمجھتے ہیں، ابھی تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ابھی تو جیسا مرضی ہے قرآن سمجھیں، جب مریں گے تو پتہ چل جائے گا کس نے قرآن کا صحیح معنی کیا. اور مرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے قرآن کا صحیح معنی کیا یا نہیں کیا، پھر تو فائدہ نہیں ہے. مرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا صحیح معنی ہے یا غلط معنی کر رہے ہیں. موت سے قبل یہ چیز معلوم ہونا چاہیے. کیسے انسان کو موت سے قبل یہ چیز معلوم ہو جائے کہ میں جو قرآن سمجھا ہوں درست سمجھا ہوں یا نادرست سمجھا ہوں، کیسے سمجھا ہوں میں قرآن کو؟ اس کے لیے خداوند نے اپنے رسول کو مامور کیا، اے رسول قرآن کے ساتھ ہدایت کا دوسرا نسخہ بھی اپنی امت کے سامنے پیش کریں. اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو ہدایت کے گران بہا نسخے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب آسمانی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری بھی حقیقت آسمانی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے اور دوسرے کا نام اللہ نے اسی کتاب میں اہل بیت رکھا ہے. قرآن سے پوچھو کہ کیا کریں ہم، تو قرآن اہل بیت کی طرف انسان کو روانہ کرتا ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرو. اہل بیت سے پوچھیں ہم کیا کریں، اہل بیت قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں. قرآن اہل بیت کی طرف اور اہل بیت قرآن کی طرف ہماری ہدایت کرتے ہیں. لہذا جو بھی قرآن سمجھے، قرآن آیا درست سمجھا یا نہیں سمجھا، اس کو بعد میں پرکھے بھی، اپنی سمجھ کو پرکھے بھی، اپنی سمجھ کو پرکھنے کے لیے لائے اس کو بارگاہ اہل بیت کے اندر، سیرت اہل بیت اور اسوہ اہل بیت کے ساتھ اس کو پرکھے. اگر یہ قرآن فہمی سیرت اہل بیت کے مطابق ہے تو یقین کر لے کہ قرآن کو بھی درست سمجھا ہے، سیرت کو بھی درست سمجھا ہے. لیکن اگر ایسے قرآن کو سمجھا ہو جو سیرت اہل بیت کے مطابق نہ ہو تو وہیں پہ یقین جان لے، موت سے پہلے ہی یقین جان لے کہ اس کی قرآن فہمی میں کچھ مشکل ہے. اس کو دوبارہ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. اہل بیت نے قرآن سمجھایا اپنے کردار کے ذریعے سے سمجھایا. سیرت اہل بیت، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ قرآن ایک طریقہ قرآن کا تلاوت کرنے کا ہے، ایک طریقہ قرآن کی تفسیر کرنے کا ہے، اور ایک طریقہ قرآن پر عمل کرنے کا ہے. قرآن کو اپنا کردار بنا لے انسان، قرآن کو اپنی گفتار تو بنا سکتا ہے انسان، لیکن اہل بیت اس لیے ہیں تاکہ قرآن کو اپنا کردار بنا لے. لہذا اگر اہل بیت کے سیرت کو ایک طرف رکھا جائے اور قرآن کو ایک طرف رکھا جائے تو سیرت اہل بیت قرآن کی تفسیر سمجھی جائے گی، قرآن کی تفسیر سمجھی جائے گی. اسی لیے کربلا سیرت اہل بیت کا نام ہے، اہل بیت کے اہم رکن کی سیرت کا نام ہے. خامے سے اہل بیت کا نام، سیرت کا نام کربلا اور عاشورہ ہے. عاشورہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ عاشورہ قرآن کے اصولوں کی تشریح کا نام ہے، قرآنی بنیادوں کی تفسیر کا نام ہے. اگر قرآن سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا، اگر قرآن سمجھنا ہے تو عاشورہ کے نزدیک ہونا پڑے گا، اگر قرآن سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. حسین ابن علی کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، چونکہ عاشورہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. جو کچھ قرآن میں پڑھا ہے وہ عاشورہ میں آپ دیکھیں گے، عاشورہ میں مشاہدہ کریں گے. عاشورہ کا ہر لمحہ قرآن کی ایک آیت بنتا ہے، عاشورہ کا ہر واقعہ قرآن کی ایک سورہ بنتا ہے، عاشورہ کا ہر ماجرہ قرآن کا ایک پارہ بنتا ہے. اور عاشورہ بیان کرنے والے، یونی کہ قرآن چھوڑ کے عاشورہ کی طرف آتے ہیں، عاشورہ بیان کرنے والے قاری قرآن سمجھے جاتے ہیں، چونکہ عاشورہ قرآن ہی کا نام ہے، عاشورہ قرآن ہی کی حقیقت کا نام ہے، قرآنی اصولوں پر عمل کا نام ہے، قرآنی سیرت کا نام ہے. لیکن قرآن میں اور تعلیمات دین میں جو کچھ ہمیں خداوند تبارک و تعالی نے تعلیم دی معصومین کے ذریعے، لوگوں کی طرف سے اس میں کوشش کی گئی کہ کچھ نہ کچھ اس میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے. چونکہ دین کا تعلق لوگوں سے ہے، دین کا تعلق عوام سے ہے، دین کا تعلق ہر انسان سے ہے، دین ہر انسان کے لیے آیا ہے. اب اگر کوئی اپنے آپ کو مالے کے دین سمجھتا ہے، دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، تو یہ اس کا گمان باطل ہے. دین کسی کے ٹھیکے میں خدا نے نہیں دیا ہوا، دین ہر انسان، دین کا مخاطب انسان ہے. جو بھی مصداق انسان ہے دین اسی کے لیے آیا ہے، وہ حق رکھتا ہے اس دین پر اور دین حق رکھتا ہے اس کے اوپر، وہ دین کو سمجھے، دین پر عمل کرے. لیکن جب کوئی شے عام لوگوں کی زندگی میں آ جاتی ہے، عام لوگوں کی زندگی دین کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے. ہماری زندگی میں کلچر بھی موجود ہے، ہماری زندگی میں ہماری آبائی رسومات بھی موجود ہیں، ہماری زندگی میں انسان کا اپنا گھڑا ہوا بنا ہوا بھی بہت کچھ موجود ہے. دین آتا ہے انسان کو راہ خدا میں اور اللہ کی ذات کی طرف ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے دین کے اندر کچھ نہ کچھ شامل کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے. اگر قرآنی آیات کا صحیح ترجمہ سمجھنا ہے، صحیح مفہوم سمجھنا ہے، تو پہلے یہ دیکھیں کہ آیات تفسیر کے نام پر انسان نے کچھ اپنی طرف سے تو شامل نہیں کر دیا. ایک چیز عام طور پر معصومین نے جس کی مذمت فرمائی وہ یہ کہ کوئی تفسیر بے رائے نہ کرے قرآن کی، تفسیر بے رائے نہ کرے، اور سخت ترین الفاظ اور سخت ترین مذمت اور عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی تفسیر بے رائے کرتے ہیں، یعنی فکر اپنی ہوتی ہے بنام قرآن پیش کرتے ہیں، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا رجحان ہوتا ہے، اپنا تمایل ہوتا ہے، اور قرآن کا سہارا لے کر اس کو قرآن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہاں سے پتا چلے کہ یہ اس کی اپنی رائے ہے یا یہ قرآن کی رائے ہے؟ یہ تفسیر بے رائے کر رہا ہے یا تفسیر حقیقی یہ قرآن کر رہا ہے؟ اس کے لیے اسے کربلا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کربلا بتائے گی کہ کن لوگوں نے تفسیر بے رائے کی ہے اور کن لوگوں نے تفسیر حقیقی کی ہے قرآن مجید کی. ایک چیز جو شامل کر دی گئی اور عرض کیا کہ باہر سے آئی ہے وہ اسلام کے اندر کی نہیں ہے, اسلامی تعلیمات میں قطعاً نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ملتی, نہ کسی نبی کی تعلیمات میں شامل ہے, نہ کسی وصی کی تعلیمات میں شامل ہے, نہ کسی ولی کی تعلیمات میں شامل ہے. وہ چیز لوگوں نے خود اپنی طرف سے آ کر دین میں شامل کر دی, اسلام کے اندر امپورٹڈ ہے یہ چیز, اور وہ بھی عالم مسیحیت کی طرف سے امپورٹڈ ہے. چونکہ مسیحیت نے بتایا کہ ظلم کرنا بری چیز ہے, لیکن کہا ظلم سہنا فضیلت ہے. ظلم کرنا بری چیز ہے لیکن اگر مظلوم بن جاؤ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. نہ صرف قباحت نہیں ہے بلکہ مظلوم بننا بڑی اچھی بات ہے. تھپڑ رسید کرنا کسی کو بری بات ہے لیکن کسی کا رسید کیا ہوا تھپڑ وصول کرنا یہ اچھی بات ہے. لہذا مسیحیت نے یہ تعلیم دی. کہتے ہیں مسیحیت محبت و پیار کا مذہب ہے. یہ محبت کا مذہب کیسے ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے, ایک گال پر ایک تھپڑ مارے, تو اس کو زحمت ہوگی آپ کے دوسرے سائیڈ پر آ کر دوسرے گال پر تھپڑ مارے. تو آپ چونکہ محبت کا مذہب ہے, انسانیت کی ہمدردی ہے, تو ظالم کو اتنی زحمت نہ دو کہ آپ کے دوسری جانب گھوم کر آ کے آپ کو تھپڑ مارے, بلکہ آپ خود گھوم کر دوسرا گال اس کے آگے کر دو تاکہ ظالم کو اتنی زحمت نہ ہو. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسیحیت کی تعلیمات کے اندر یہ بتایا گیا کہ ظلم نہ کرو لیکن ظلم سہنا اچھی بات ہے. قرآن نے آ کر کیا بیان فرمایا؟ قرآن نے بھی فرمایا کہ ظلم نہ کرو, ظالم نہ بنو, کہ ظالم کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا. کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. قرآن نے ظلم کو بہت زیادہ بہت ہائی لائٹ کر کے بیان فرمایا, فرمایا اپنے اوپر ظلم نہ کرو, چونکہ ایک ظلم انسان اپنی ذات کے اوپر کرتا ہے. لہذا ظلم سے جو توبہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کہو انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے پروردگارا جو ظلم میں نے اپنی اوپر کیے ہیں انہیں معاف فرما. چونکہ بہت سارے ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے, بہت ظالم ہے انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے, ان کی بھی معافی مانگو. جو ظلم تم نے دوسروں پر کیے ان کی بھی معافی مانگو. جو ظلم تم نے اپنے اولیاء پر کیے ان کی بھی معافی مانگو. جو ظلم تم نے اپنے دین پہ کیا اس کی بھی معافی مانگو. اور جو ظلم تم نے خدا پر کیا ہے اس کی بھی معافی مانگو. ظلم کی مذمت کی, ظلم کی گنجائش نہیں ہے, ظلم کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن نے ساتھ ایک اور مطلب بھی بیان فرمایا کہ ظالم بننا بھی بری بات ہے, مظلوم بننا بھی اچھی بات نہیں ہے. نہ ستمگار بنو نہ ستم پذیر بنو, نہ ستم قبول کرو نہ کسی کے اوپر ظلم ڈھاؤ. لیکن مسیحیت نے اسلام کے اندر جب رکھنا کیا افکار مسیحیت, مسیحیت تحریف شدہ, نہ مسیح کی مسیحیت, حضرت عیسیٰ کی مسیحیت نہ, بلکہ وہ جو مسیحیوں نے خود مسیحیت بنا لی. چونکہ عیسیٰ کی مسیحیت اور ہے اور مسیحیت کی مسیحیت اور ہے, وہ اور مسیحیت ہے, یہ اور مسیحیت ہے. ہمیں کہاں سے پتا چلے کہ حقیقی مسیحیت کہاں ہے؟ حقیقی مسیحیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کھول کے دیکھنا پڑے گا. حقیقی مسیحیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کھولیں. اور میں نے کہا کہ قرآن ہمیشہ عترت کے ساتھ ہے, جو کچھ قرآن نے کہا وہی عترت بیان کرے گی. اگر مسیحیت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو وارث عیسیٰ سے آ کر سمجھیں. زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, اے عیسیٰ روح خدا کے وارث درود ہو آپ پر, یہ پڑھتے ہیں ہم. پس اگر مسیحیت کو سمجھنا ہے وارث عیسیٰ سے سمجھیں, اگر مسیحیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے آ کر سمجھیں. قرآن بتائے گا کہ مسیحیت کس چیز کا نام ہے. قرآن بتاتا ہے ہمیں. انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا مسیح کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے مسیح کی شخصیت کو بہت غلط پیش کیا, تحریف کی مسیح کی شخصیت میں. مسیح کو بہت ہی عاجز انسان پیش کیا, مسیح کو امت سے لا تعلق انسان بنا کر پیش کیا، مسیح کو اپنے زمانے سے لا تعلق بنا کر پیش کیا، مسیح کو معاذ اللہ ایک راہب بنا کر پیش کیا۔ لہذا آج بھی مسیحیت کے وارث کو راہب کہا جاتا ہے، راہب بن کر کلیساؤں میں چلے جاتے ہیں، سومیا میں چلے جاتے ہیں اور ترک معیشت کرتے ہیں، ترک ازدواج کرتے ہیں، ترک زندگی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا کیونکہ مسیحی نے یہ کام نہیں کیے تھے۔ لیکن اگر مسیحیت کو سمجھنا ہے تو وارث مسیح سے آ کر سمجھو۔ وارث مسیح کیا کہتا ہے کہ مسیح وہ نہیں جو تم کہتے ہو، مسیح ایک راہب کا نام نہیں، مسیح ایک مجاہد کا نام ہے، مسیح ایک مبارز کا نام ہے۔ کہاں سے آ کر ہمیں پتہ چلے گا؟ قرآن پڑھو، کربلا میں آ کر دیکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، سورہ مبارکہ آل عمران میں، کہ جب مسیح نے اپنی امت کے درمیان کفر کو محسوس کیا، یعنی کفر محسوس حد تک جب مسیح کی امت کے درمیان پھیل گیا تو مسیح نے کفر کو محسوس کیا، بس یہی سے فرق معلوم ہو گیا۔ تمہارا مسیح بے حس ہے، قرآن کا مسیح کفر کو محسوس کر رہا ہے۔ تم نے مسیح کو کیا کہا کہ مسیح کے زمانے میں ظلم ہو رہا، مسیح کے زمانے میں ستم ہو رہا، مسیح کے زمانے میں فساد ہو رہا ہے، مسیح کے زمانے میں فحشا ہے، لیکن مسیح فقط عبادت میں مشغول ہے، یہ بے حس مسیح ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن نے کیا فرمایا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ عیسیٰ تو بڑا محسوس کرنے والے نبی ہیں، عیسیٰ نے اپنے زمانے کی خرابی کو محسوس کر لیا اور محسوس کر کے کیا فرمایا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ قرآن نے مسیح پیش کیا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ اگر عیسیٰ کی یہ قرآنی آیت جس میں عیسیٰ کو پیش کیا گیا اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کربلا میں وارث عیسیٰ آپ کو بلاتا ہے۔ وارث عیسیٰ نے کیا کہا، اسی قرآنی آیت کی تشریح کی، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح خدا کے وارث، درود ہو آپ پر، کہ جب سید الشہداء نے محسوس کیا کہ سید الشہداء کے زمانے میں کفر و ظلم محسوس حد تک بڑھ چکا ہے اور فساد و فاشا محسوس حد تک بڑھ چکا ہے، باقی سارے عبادتوں میں تو لگے رہے لیکن فساد کو حس نہیں کر رہے تھے، ظلم کو محسوس نہیں کر رہے تھے، یزیدیت کو محسوس نہیں کر رہے تھے، فقط ایک محسوس کرنے والی ذمہ دار شخصیت جس کے اندر حس دین بھی موجود تھی، حس خدائی بھی موجود تھی اور حس حق پرستی بھی موجود تھی، حس عدالت بھی موجود تھی، اس نے مدینے میں جا کر آواز دی، مکہ میں جا کر آواز دی اور کربلا کے میدان میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مددگار جو ہماری مدد کرے؟ قرآن بتاتا ہے ایک شخصیت نے نصرت کا استغاثہ کیا، من انصاری اللہ، کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے؟ مسیح راہ خدا میں مدد کرنے والے، مسیح استغاثہ کر رہے ہیں، قرآنی استغاثہ، عالم ناصر، سب سے پہلے حضرت مسیح نے یہ آواز اٹھائی، حال من ناصر، من انصاری اللہ، پھر لوگوں نے سمجھا، وارث عیسیٰ کی زبان سے استغاثہ سنا، حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ یہ جملہ میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ سید الشہداء نے جب یہ استغاثہ کیا حال من ناصر کا، اس وقت اپنے تمام اصحاب کو شہید کروا چکے تھے، اس وقت علی اکبر کو شہید کرا چکے تھے، اس وقت عباس شہید ہو چکے تھے، اس وقت بنو ہاشم، تمام جوان بنو ہاشم کے شہید ہو چکے تھے، سب کو شہید کروا کے لباس شہادت پہن کے میدان رزم میں جانے کے لیے جب آمادہ ہوئے، سید الشہداء نے فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ سوال اٹھتا ہے، مولا مدد اگر مانگنی تھی تو پہلے استغاثہ کرتے، اب کس بات کا استغاثہ ہے؟ آیا آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، کوئی میرے اکبر کو بچائے، کوئی میرے اصغر کو بچائے، کوئی میرے عباس کو بچائے، یہ کس کے لیے استغاثہ ہے؟ مولا کیا جواب دیں گے؟ نہ، وہ تو میں متاع لایا تھا خرچ کرنے کے لیے، وہ تو لایا ہی لٹانے کے لیے تھا، وہ تو لایا ہی قربان کرنے کے لیے، انہیں تو بچانے کے لیے نہیں لے کر آیا تھا، وہ تو جس مقصد کے لیے لایا تھا وہاں جا چکے، تو مولا پھر اب استغاثہ کس بات کا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ میں نے دین کی امانت کو عصر عاشور تک میں نے پہنچایا ہے، اور اتنا اس پر میں نے خرچ کیا ہے، اب میں ناصر کیا مانگ رہا ہوں؟ کہ یہ دین یزیدیت کی زد سے بچا کر اور انسانیت تک پہنچانے والا، قیامت تک محفوظ کرنے والا کوئی ہے جو آئے حسین کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ آپ کون لوگ ہیں؟ حسین کو ہم، توجہ فرمائیں اس نقطے پر، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا ہماری مدد کریے، یہ کہتے ہیں نا ہم، مولا ہماری مدد کریے، ہم منصور بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ نصرت کریں ہم منصور بنیں. حسین کو ناصر چاہیے کربلا میں، حسین کو ناصر چاہیے. من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ بلکہ حقیقت میں لوگوں نے اگر آ کر مسیحیت کو بھی سمجھنا ہے، اسلام سے آ کر سمجھے، مسیحیت وہ نہیں جو مسیحیوں نے پیش کی ہے، مسیحیت بھی کربلا میں سمجھ میں آتی ہے. مسیح کس چیز کا نام ہے؟ مسیح النفس. خدا نے حضرت مسیح کو معجزہ دیا، ایک اعجاز دیا. کیا اعجاز دیا؟ کہ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے اور مسیح اس پہ ہاتھ پھیر دے، وہ صحیح ہو جاتا ہے. اگر کوئی مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، میت بن جائے، اور مسیح اس کو کہہ دے قم باذن اللہ، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر کسی تن بدن سے روح نکل جائے، کسی تن بدن سے روح نکل جائے، اس مرے ہوئے جسد کو آ کر مسیح اس میت کو کہتا ہے قم باذن اللہ، وہ اذن خدا سے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو ابن مریم کہتے ہیں. یہ ابن مریم ہے، یہ مسیحا، اس کا نام ابن مریم ہے. لیکن اگر امت کے تن سے روح نکل جائے، لیکن اگر روح کسی معاشرے کے تن سے نکل جائے، اگر کوئی معاشرہ بے حس ہو جائے، اگر کوئی معاشرہ مر جائے اور ایک امت میت بن کر پڑی ہوئی ہو، تو اس کو اٹھانے والے مسیح کا نام جو آ کر اس کو کہے قم باذن اللہ، اس کا نام ابن زہرا ہے. ابن مریم بھی مردے زندہ کرتا ہے، ابن زہرا بھی مردے زندہ کرتا ہے. ابن مریم فقط جسم زندہ کرتا ہے، ابن مریم امتوں کو زندہ کرتا ہے، دین کو زندہ کرتا ہے، قرآن کو زندہ کرتا ہے، نام خدا کو زندہ کرتا ہے. ابن مریم کو خدا نے معجزہ دیا، لیکن ابن زہرا کو بڑا معجزہ دیا. ابن مریم جب مردہ زندہ کرتا تھا، اس کا کچھ خرچ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابن زہرا نے جب اپنا معجزہ دکھایا، بہت کچھ اس راہ میں خرچ کر دیا، بہت کچھ اس راہ میں خرچ کر دیا. سید الشہداء نے بتایا لوگوں کو آ کر کہ قرآن تو پڑھتے ہو، لیکن قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے. آ کر عاشور کے دن سے پہلے فرمایا، اے لوگو لکم فیہا اسوہ، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، ویسے ہی کرتے چلے جاؤ. توجہ فرمائیں، حسینیت اسی چیز کا نام ہے. حسینیت اس کا نام نہیں جو حسین ابن علی کے نام پر میں کرتا ہوں، اس کو حسینیت نہیں کہتے. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ یزیدیت کے ساتھ جو کچھ حسین ابن علی نے کیا، اس کا نام حسینیت ہے. یزیدیت کا جو حشر حسین ابن علی نے کیا، اس کا نام حسینیت ہے. فرمایا میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، میں حسین ہوں، اور تمہارے لیے حسینیت کے خطوط مقرر کر کے جا رہا ہوں. ظلم نہیں کرنا، لیکن ظلم سہنا بھی نہیں، ظلم برداشت بھی نہیں کرنا. چونکہ خدا کو وہ ظالم بہت برا لگتا ہے جو خلق خدا پہ ظلم ڈائے، اور خدا کو وہ مظلوم بھی بہت برا لگتا ہے جو چپ ساتھ کے گردن جھکا کے ظالم کا ظلم برداشت کرتا رہے. خدا کو وہ مظلوم بھی بڑا برا لگتا ہے. قرآن کی آیات ہے، سورہ سبا میں ہے، قرآن کی آیات متعدد ہیں. سورہ سبا میں قرآن نے ذکر فرمایا کہ جہنم میں دو طبقے جائیں گے، مستکبرین جائیں گے اور مستضعفین جائیں گے، یعنی ظالم بھی جائے گا اور مظلوم بھی جائے گا، دونوں کے دونوں جہنم میں پڑے ہوں گے، دونوں جہنم میں پڑے ہوں گے. مظلوم بھی جہنم میں ہوگا اور ظالم بھی جہنم میں ہوگا. مظلوم پکار کے کیا کہے گا؟ پروردگارا ان ظالموں کو دوہرا عذاب عطا فرما، ایک وہ جو انہوں نے ہم پہ ظلم ڈھایا، اور ایک وہ جو انہوں نے تیری زمین پر اور تیری مخلوق کے اندر فساد مچایا. خدا کا جواب کیا آئے گا؟ کہ ہم دونوں کو دوہرا ظلم پہنچائیں گے، دونوں کو دوہرا عذاب پہنچائیں گے. کیوں دونوں کو دوہرا عذاب پہنچائیں گے؟ اس لیے کہ ظالم کب ظلم کرتا ہے؟ جب کوئی ظلم سہنے والا موجود ہوتا ہے. اگر ظلم سہنے والے نہ ہوں، ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے. توجہ فرمانا، ظلم میں ایک مثال کے ذریعے ظلم کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس مثال کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ظلم ویسے محاورہ بھی ہے، اردو زبان میں استعمال بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. یہ محاورہ ہے، اردو زبان کا ہے نا، اردو زبان کا. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مانتے ہیں؟ بس یہ محاورہ ہے. بس معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی ہے، ظلم کی چکی. چکی تو دیکھی ہوئی ہے آپ نے، تصویر دیکھی ہوگی اگر خود چکی میں نہیں گئے. چکی جس میں گندم پیستے ہیں، جس میں غلہ پیستے ہیں، جس میں دانے پیستے ہیں. اس چکی کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پتھر ہوتے ہیں، ایک پتھر نیچے اور ایک پتھر اوپر ہوتا ہے. اس مثال کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا آپ. ایک پتھر اوپر ہوتا ہے اور ایک پتھر نیچے ہوتا ہے. ان دو پتھروں کے درمیان دانا ڈالا جاتا ہے، اور جو دانا ان دو پتھروں کے درمیان جاتا ہے وہ پس جاتا ہے، پس کے پاؤڈر بن جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے. ان دو پتھروں کی خصوصیتیں، اوپر کا پتھر گھوم رہا ہوتا ہے اور تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے، نچلا پتھر ساکت و آرام اور خاموش ہوتا ہے، اس کو حرکت نہیں کرنی. اگر نچلا پتھر حرکت کرنا شروع کر دے، دانا پسے گا نہیں، چونکہ دانا بھی ساتھ ان کے چلتا رہے گا. دونوں پتھر بھی چل رہے ہیں، دانا بھی ساتھ گھومتا رہے گا. نچلا پتھر بھی گھوم رہا ہے، اوپر والا پتھر بھی گھوم رہا ہے، دانا پسے گا نہیں. اگر دانا پیسنا ہے، آپ نے پاؤڈر بنانا ہے، اس کا آٹا بنانا ہے، تو اوپر کا پتھر گھومے، نچلا پتھر ساکت رہے، آرام سے رہے، رکا رہے، اس کے اندر دانا پسے گا. یہ قانون ہے چکی کا، وہ چکی جس کے اندر غلہ پیستے ہیں. ظلم کی چکی بھی ایسے ہی ہے، ظلم کی چکی بھی ایسے ہی ہے. ظلم کی بھی چکی ہے، ظلم کی چکی کے بھی دو پارٹ ہیں. ظلم کی چکی کے ایک پارٹ کا نام ظالم ہے. ظالم کون ہے؟ جو دندناتا پھرتا ہے. ظالم کون ہے؟ جو ہر طرف دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہے. ظالم کون ہے؟ جو چہار سو عالم میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ہر جگہ پر جا کر، ہر قوم کے اوپر جا کر ظلم پھیلا رہا ہے اور گھوم رہا ہے، دندناتا پھر رہا ہے. آخر ظلم کی چکی فقط ایک گھومتے ہوئے پارٹ سے تو نہیں بن سکتی. ظلم کے گھومتے ہوئے پارٹ کو ایک خاموش پارٹ بھی چاہیے، ایک خاموش پتھر بھی چاہیے. وہ خاموش پتھر جب تک نہیں ہوگا دانا پسے گا نہیں. وہ خاموش پتھر کون ہے؟ وہ آج کی امت مسلمہ ہے جو ساکت و خاموش بیٹھی ہے اور ایک ظالم اوپر دندنا رہا ہے اور بیچ میں پس رہے ہیں، بیچ میں ناحق قتل ہو رہے ہیں، بیچ میں ناحق خون بہ رہا ہے. اب اگر ظلم کو روکنا ہے تو ظلم کی چکی کو روکنا پڑے گا. یا یہ دندناتا پتھر روک دو، یا اس نیچے والے پتھر کا سکوت توڑ دو. حسین ابن علی نے کیا بیان کیا کہ یزید وہ دندناتا پتھر ہے اور آج کی امت وہ خاموش پتھر ہے. اس کے اندر جس کا ناحق خون گرتا ہے یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. کربلا، اب آئیں قرآن کو کربلا میں لے آئیں. کربلا کا زیارت نامہ ہے، جب بھی زیارت کربلا کو جائیں، دور سے زیارت پڑھیں یا آپ حرم سید الشہداء کے سامنے جائیں، خدا شاہد ہے حسین کو امام مانو سب کچھ مل جائے گا. حسین کو امام مانو سب کچھ مل جائے گا. ابھی دنیا نے حسین کو پہچانا نہیں ہے. معصوم نے فرمایا کہ جب بھی حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچو، بارگاہ میں پہنچو، زیارت نامہ لکھ کے دیا، ادب لکھ کے دیا، کن الفاظ سے یاد کرو؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے انبیاء کے وارث تجھ پر درود ہو، اے سلالہ انبیاء تجھ پہ درود ہو، اے فرزند نبوت تجھ پہ درود ہو، تجھ پہ سلام ہو۔ حسین اس عظمت کا نام ہے، اس عظمت کا نام ہے کہ جس کے سامنے سب کے سر خم ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ درود پڑھو اس پر اور صلوات اس پر پڑھو، اس طرح سے پڑھو، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ اے ولی خدا کے وارث، اے ولی خدا تجھ پہ درود ہو۔ یہ زیارت نامہ ہے، اسی ادب کے ساتھ پڑھتے ہو، پڑھتے پڑھتے آپ پہنچاتے ہیں ایک ایسے حصے پر جہاں پر آپ کو حسینیت کا راز بتایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے۔ یہی نقطہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، اس زیارت نامے میں آپ تین طبقوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت بیزاری کو کہتے ہیں، لعنت گالی کو نہیں کہتے۔ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ ایک لعنت کرنے والی ذات خود ذات خدا ہے، لعنت کرنے والی خود ذات خدا ہے، پھر ملائکۃ اللہ ہے، ان کا کام بھی لعنت کرنا ہے۔ بلکہ خدا نے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ خدا نے ملائکہ کا ایک ایسا گروہ پیدا کیا ہے جس کا کام، جس کی عبادت ہی فقط لعن کرنا ہے، جس کی عبادت ہی فقط لعنت کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ خدا نے فرمایا کہ جو میں نے بندے بنائے ہیں، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ تم میری رحمت کی طرف آؤ، لیکن کبھی یہ نادانی کی وجہ سے میری لعنت کی طرف چلے جاتے ہیں، ملعون بن جاتے ہیں۔ ان ملعونوں کے اوپر لعنت کے لیے خدا نے فرشتوں کو خلق کیا ہے۔ لعنت کرنا فرشتوں کا کام ہے، لعنت کرنا خدا کا کام ہے، لیکن لعنت کہتے کس کو ہیں؟ لعنت بیزاری کو کہتے ہیں، لعنت مذمت کو کہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار، یہ بھی قابل مذمت ہیں اور ان کا عمل بھی قابل مذمت ہے، ہمارا نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کے عمل سے کوئی تعلق ہے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ یہ لان تین طبقوں پر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے۔ یہ زیارت نامہ معصوم نے تدوین فرمایا۔ کس لیے تدوین فرمایا؟ قرآن سمجھانے کے لیے تدوین فرمایا۔ کہا کربلا میں جا کر یہ زیارت نامہ پڑھو۔ جب کربلا کے ان مظلوم مزاروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، جب کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں ان مزاروں کے سامنے، ان حرم کے سامنے، جہاں پر ہر حرم بتا رہا ہوتا ہے کہ کربلا میں کیا کچھ ہوا۔ ایک فرات کے کنارے بنا ہوا مزار ہے، دو آمنے سامنے مزار ہیں، اس حرم کے بیچ میں بھی مقتل ہے، بہت کچھ ہے کربلا میں دیکھنے کے لیے۔ کیا سمجھایا؟ لعنت کرو ظالم پر، لعنت کرو قاتل پر، اور لعنت کرو اس پر جس نے سنا اور بولا نہیں۔ یعنی یہی چکی، اس چکی پر لعنت کرو۔ کون ہے ملعون؟ وہ ظالم، اس پر بھی لعنت، اور امت خاموش پر بھی لعنت۔ اے پروردگار، تو لعنت فرما اس چکی، ظلم کی چکی کے گھومتے ہوئے پارٹ پر، وہ یزید اس زمانے کا ہو یا یزید اس زمانے کا ہو۔ اے پروردگار، تو لعنت فرما اس ظالم پر بھی، اور لعنت فرما اس پر بھی جس نے ظلم سنا اور سر نیچے جھکا لیا، جس نے ظلم سہ لیا۔ چونکہ قرآن کا یہ کہنا تھا کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، حسین ابن علی یہی بتانے آئے تھے کہ اگر ظلم کے گھومتے ہوئے پاٹ کو نہیں تم روک سکتے، اگر اس کی حرکت و ظلم کو نہیں تم توڑ سکتے، اس پتھر کو پاش پاش نہیں کر سکتے، تو یہ نیچے بیٹھے ہوئے خاموش پتھر کے لب تو کھول سکتے ہو۔ کربلا چھوڑنے سے آج مسلمانوں کو کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، کربلا کی طرف نہیں آئے، حسین ابن علی کی طرف نہیں آئے. اگر حسین سے سیکھا ہوتا اسلام، اگر مکتب حسین میں قرآن پڑھا ہوتا، اگر مکتب عاشورہ میں قرآن پڑھا ہوتا، تو قرآن یہ سکھاتا ہے، حسین ابن علی یہ تفسیر کرتے ہیں، نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو، نہ ظالم بنو نہ ستم پذیر بنو، نہ ظالم بنو نہ ستم پذیر بنو. یہ فضیلت نہیں ہے. مسیحیت کی تعلیم اسلام میں گھسائی. مسیحیت نے کہا ظلم قبول کرنا فضیلت ہے، حسین ابن علی فرماتے ہیں نا، قرآن یہ کہتا ہے جو ظلم سہے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. خاموش امت ظالم کی معاون ہے. کیوں کہا گیا ان تین طبقوں پر لعنت کرو؟ قاتل پر بھی لعنت کرو، ظالم پر بھی لعنت کرو، اور ساکت پر بھی لعنت کرو. آپ وہ عربی کی لعنت ہے، لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. آج بھی وہی طبقہ موجود ہے، قاتل بھی موجود ہیں. یہ بڑی سادگی ہے کہ فقط قاتلوں کے دامن پر ہر چیز کو تلاش کرتے رہے ہم. صرف قاتلوں کے دامن پہ ہر چیز کو تلاش کرنا عقل مندی نہیں ہے، چونکہ قاتل فرزند کا نام ہے اور ہر فرزند کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. قاتل کو کبھی عورت اور مرد جنم نہیں دیتے. عورت اور مرد تو انسان جنم دیتے ہیں، عورت اور مرد تو ایک بیٹا جنم دیتے ہیں، عورت اور مرد تو ایک آدمی جنم دیتے ہیں. یہ قاتل کس نے جنم دیا؟ یہ قاتل عورت و مرد پیدا نہیں کرتے، بلکہ یہ قاتل ایک اور ماں باپ پیدا کرتے ہیں. کون ماں باپ ہیں؟ ایک ظالمانہ نظام ہوتا ہے، ظالم حکمران ہوتا ہے، اور ایک خاموش اور سر جھکائی ہوئی امت ہوتی ہے. یہ سر جھکائی ہوئی امت قاتل کی ماں سمجھی جاتی ہے اور وہ ظالم قاتل کا باپ ہوتا ہے. جس معاشرے کے اندر حکمران ظالم ہوں گے اور امتیں خاموش ہوں گی، وہاں پر دہشت گرد پیدا ہوں گے، وہاں پر قاتل پیدا ہوں گے. اگر چاہتے ہو قاتلوں سے نجات پانا، تو یا ظلم کی گومتی چکی کو توڑ دو، یا پھر نیچے بیٹھے ہوئے اس چکی کے سپوت اور چکی کے پاٹ کے سکوت کو توڑ دو. سکوت توڑنے سے بھی قاتل ختم ہو جاتے ہیں. سکوت تو توڑ دو. سید الشہداء یہی فرماتے تھے انہیں کربلا میں، اگر تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، دین میں آزاد نہیں ہو، تو کم از کم دنیا میں تو آزاد رہو. اگر شمشیر اٹھا کر میرا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم لب تو کھولو، منہ تو کھولو، لب تو کھولو. لیکن جس قوم سے یہ جرت بھی سلب ہو جائے لب کھولنے کی، اس کے مقدر میں ذلت ہے، اس کے مقدر میں ذلت ہے. حسین ابن علی نے ایک اور آیت کی بھی تفسیر کی قرآن مجید میں. کون سی آیت کی؟ عزت کا ہر ایک خواہاں ہے، ہر انسان کو عزت چاہیے. یہاں بیٹھا ہوا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے عزت نہیں چاہیے، بلکہ عزت انسان کو سب سے بڑی عزیز اور پیاری ہوتی ہے. ہم اگر کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بھی عزت بچانے کے لیے، اور اگر کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں یہ بھی عزت بچانے کے لیے. کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عزت بچانے کے لیے. کیوں یہاں نہیں آئے؟ کہتے ہیں وہاں عزت کو خطرہ تھا، اور مجھے اپنی عزت بڑی پیاری، بڑی عزیز ہے. ہر ایک کو عزت ہے بھی عزیز چیز، عزت ہے بھی بڑی پیاری چیز، عزت ہے بھی ایسی چیز جس ہر ایک کو چاہتا ہے اس کو. لیکن پہلے یہ تو پتا چلے کہ عزت کہتے کس کو ہیں. پہلے یہ تو معلوم ہو عزت کہتے کس کو ہیں. یہی جو عزت عزت سے وہ شام زبان پہ لگا کے رکھتا ہے، اگر اس کو پوچھ ہی لو جی عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت اس کو نہیں کہتے، ایک آدمی آ کر مجھے ہاتھ ملا لے، بڑی اس نے میری عزت کر دی. چائے کا کپ پلا دیا، اس نے میری بڑی عزت کر دی. اگر اس نے مجھے معانکہ کر دیا تو بڑی عزت کر دی اس نے. اگر اس نے مجھے اچھے الفاظ سے جناب کہہ کے صاحب کہہ کے پکارا، تو اس کا مطلب اس نے میری عزت کر لی. اس کو عزت نہیں، اس کو احترام کہتے ہیں. احترام اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. کربلا آئے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. کربلا میں آ کر قرآن سمجھ میں آتا ہے. عزت اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے. عزت ذلت کے مقابلے میں ہے، عزت کے مقابلے میں ذلت ہے. عزت کا معنی ہے عربی لفظ سختی صلابت. بعض چیزیں ہوتی ہیں بہت سخت ہوتی ہیں، بعض بڑی نرم ہوتی ہیں چیزیں. پتھر بہت سخت چیز ہے، سیمنٹ سخت چیز ہے، کنکریٹ سخت چیز ہے، لوہا سخت چیز ہے. اسی سخت چیز کی سختی کو عزت کہتے ہیں. عربی زبان میں کسی شے کی سختی کو عزت کہتے ہیں. لیکن کون سی سختی؟ ایسی سختی کسی شے کے اندر ہو جس کی وجہ سے دوسری کوئی چیز اس کے اندر نہ گھس سکے، اس کے اندر سرایت نہ کر سکے. لوہے کے اندر اگر آپ کیل ٹھونکنا چاہیں تو نہیں ٹھونک سکتے، پتھر کے اندر اگر کیل ٹھونکنا چاہیں تو نہیں ٹھونک سکتے. لہذا معلوم ہو کہ پتھر بھی سخت ہے اور اس سختی کی وجہ سے اس کے اندر کیل نہیں جاتی، لوہا بھی سخت ہے اس سختی کی وجہ سے اس کے اندر کیل نہیں جاتی. یہ عزیز ہیں، عرب اس کو کہتے ہیں، یہ عزیز چیزیں ہوتی ہیں. ذلیل کون ہوتا ہے؟ ذلیل وہ ہوتا ہے یعنی وہ نرم. ذلت کا معنی ہی نرمی ہے، ذلول یا ذلیل یعنی نرم. نرم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر اس کے اندر آپ ڈالنا چاہیں تو فوراً اس کے اندر چلی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں جیسے آٹا ہوتا ہے، گوندا ہوا آٹا نرم ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز بھی ڈالیں، کیل ڈالیں تو چلی جاتی ہے، چونکہ آٹا بہت ہی گوندا ہوا آٹا، خمیر نرم ہوتا ہے. یا موم، موم بتی، جیسے موم بتی بناتے ہیں، اس کا موم بہت ہی نرم ہوتا ہے، اگر اس کے اندر آپ دیا سلائی بھی ڈالنا چاہیں تو بھی گھس جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہوا یہ نرم ہے. عرب نرم چیز کو جس کے اندر کوئی دوسری چیز سرایت کر جائے اس کو ذلت ذلیل کہتے ہیں، ذلت کہتے ہیں. اور اس سختی کو جس کے ہوتے ہوئے شے کے اندر کوئی دوسری چیز نہ جا سکے اس کو عزت کہتے ہیں. یہ عربی لغت کے حوالے سے میں نے کہا. قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، قرآن نے فرمایا ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عزت خدا کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، وہ عزت مومنین کے لیے ہے. یعنی خدا عزیز ہے، رسول عزیز ہیں اور مومنین. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین ذاتیں یا تین ہستیاں عزیز ہیں، نہ. بعد میں قرآن نے فرما دیا ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت خدا کی ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. اگر رسول عزیز ہیں تو خدا کی عزت کی وجہ سے رسول عزیز ہیں، اگر مومنین عزیز ہیں تو خدا کی عزت کی وجہ سے مومنین عزیز ہیں. بس عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہے عزیز بنا دے، اللہ جس کو چاہے ذلیل بنا دے. اللہ نے رسول کو عزیز بنا دیا، اولاد رسول کو بھی عزیز بنا دیا، اور اللہ نے ان کے دشمنوں کو ذلیل بنا دیا اور ان اللہ کے بنانے سے یہ ذلیل بن گئے. لیکن عزت کہتے کس کو ہیں؟ جس کا ہر ایک خواہاں ہے، ہر حکومت عزت کی خواہاں ہے، ہر طبقہ عزت کا خواہاں ہے، ہر حکمران عزت کے پیچھے ہے، ہر قوم عزت کے پیچھے ہے، ہر قبیلہ عزت کے پیچھے ہے، ہر خاندان عزت کے پیچھے ہے، ہر فرد عزت کے پیچھے ہے. ہر ایک کہتا ہے مجھے عزت چاہیے، تو عزت کا ایڈریس کیا ہے؟ خدا نے بتا دیا کہ عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول کے پاس ہے، وہ عزت مومنین کے پاس ہے. یعنی یہ ہے عزت کے پتے، لیکن اصلی ایڈریس خدا نے بتا دیا کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ کی عزت کیسے؟ اللہ بھی عزیز ہے، مومنین بھی عزیز ہیں، رسول بھی عزیز ہیں. اللہ اس وجہ سے عزیز ہے کہ اگر آپ کوئی بھی عیب اللہ کی طرف منسوب کوئی کرنا چاہے، وہ عیب اللہ کی ذات میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات کسی عیب کو قبول نہیں کرتی. تو جس کے اندر عیب نہ ہو وہ عزیز ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو وہ عزیز ہوتا ہے. لیکن جس کے اندر عیب نکل آئے تو اس کا مطلب جو ہے کہ عیب اس کے اندر گھس گیا ہے، عیب اس کے اندر سرایت کر گیا ہے، اور وہ اتنا نرم ہے کہ اس نے عیب کو اپنے اندر آنے دیا. تو جس کے اندر عیب پیدا ہو جائے وہ عزیز نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات عزیز ہے چونکہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب داخل نہیں ہو سکتا. رسول عزیز ہیں، کیوں رسول عزیز ہیں؟ چونکہ رسول کی ذات میں بھی کوئی عیب داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عیب ڈھونڈنا بھی چاہے رسول کے اندر، لوگوں نے ڈھونڈنا چاہا، رسول کو اپنی نظروں کے نیچے رکھا، مائکروسکوپ کے نیچے رکھا کہ معمولی سی کوئی خطا رسول سے سرزاد ہو جائے تاکہ ہم اس کو دنیا میں پھیلاتے پھریں، لیکن جتنا غور کیا اتنا ہی رسول کو عزیز تر پایا، اتنا ہی رسول کو پاک پایا، اتنا ہی رسول کو مطہر پایا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ عزت مومنین کے پاس ہے اور عزت اہل بیت کے پاس ہے. کہاں سے پتہ چلا عزت اہل بیت کے پاس ہے؟ سورہ احزاب میں خدا کا فرمانا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے ایسا تمہیں عزیز بنا دیا، اب نہ رجس داخل ہوگا نہ رجس داخل ہوگا. عزیز ہیں کون؟ عزت کہتے کس کو ہیں؟ توجہ فرمانا، قرآن نے بتایا مومن وہ تھے جو عزیز ہو. ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت خدا نے مومنین کے لیے مقرر کی ہے. وسائل الشیعہ روایت کی کتاب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مجموعہ. ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں روایات کی، کافی ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، اور من لا یحضرہ الفقی ہے. اس کے بعد دوسرے مجموعے جو تدوین ہوئے، بہار الانوار ہے، اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں اور ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی معتبر کتاب مکتب امامیہ اور اہل بیت کی تعلیمات کا مجموعہ، اس کو کہتے ہیں وسائل الشیعہ. یہ روایات اصول کافی کے اندر بھی موجود ہیں اور وسائل الشیعہ کے اندر بھی موجود ہیں. وہاں پر ان روایات کا نتیجہ لبے لباب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معصومین فرماتے ہیں خدا نے ہر چیز کا حق انسان کو دیا ہے، ہر چیز کا حق دیا ہے کہ مصلحت سمجھ کر آگے جائے، مصلحت سمجھ کے پیچھے آئے. اختیار انسان کی زندگی کا خود انسان کو دے دیا، اس سے ملے اس سے نہ ملے، کیا کہے کیا نہ کہے، یہ سب اختیار خدا نے انسان کو دے دیا. لیکن ایک اختیار ایسا ہے جو خدا نے کسی انسان کو نہیں دیا، کسی انسان کو نہیں دیا، خصوصاً مومن کو نہیں دیا. کون سا اختیار؟ فرمایا کہ مومن کو بلکہ کسی انسان کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے. ذلت نفس کا حق خدا نے کسی کو عطا نہیں کیا. ذلیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. توجہ، کوئی نہیں کہہ سکتا جی میری اپنی ذات ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پر ذلیل ہو جاؤں. آپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ذلیل، اس ذلیل کرنے پر عذاب ملے گا. ذلت کا حق نہیں بنتا. نہ اپنے آپ کو ذلیل کر سکتے ہو، نہ اپنے خاندان کو ذلیل کر سکتے ہو، نہ اپنی قوم و مملکت کو ذلیل کر سکتے ہو، نہ اپنے قبیلے کو ذلیل کر سکتے ہو، نہ اپنے مکتب و مذہب کو ذلیل کر سکتے ہو، نہ اپنے عزیزوں اور لواحقین کو ذلیل کر سکتے ہو. ذلت کا حق خدا نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. ایک نہیں کئی روایات ہیں، میں ان کا لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کیا ان روایات کا. وسائل الشیعہ میں کتاب جہاد ہے، باب امر بالمعروف میں یہ روایات موجود ہے، اگر کوئی وہاں سے نوٹ کرنا چاہے جا کر. معصوم فرماتے ہیں خدا نے کسی کو بھی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ چونکہ خدا نے فرما دیا ہے کہ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. مومن کو عزیز ہونا چاہیے، مومن ایک ہو تو بھی عزیز ہونا چاہیے، مومن دو ہو تو بھی عزیز ہونا چاہیے، مومن ہزار ہو تو بھی عزیز ہونا چاہیے، اور مومن امت کی شکل میں ہو تو بھی اسے عزیز ہونا چاہیے. ذلیل نہیں کر سکتا کوئی بھی. بعض ہیں جو خدا کے ہاں عزت پانے کے بجائے، قرآن نے ذکر فرمایا سورہ نساء میں، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ بعض ایسے ہیں جو یہود کی طرف رجحان ہے ان کا کہ ان کے اندر جا کر عزت تلاش کریں. یبتغون عندہم العزہ، یہ جاتے ہیں اور ان سے جا کر عزت کا سراغ لیتے ہیں کہ دوسرے ہمیں عزت دیں، ان کی پناہ میں جا کر عزت لینے کی کوشش. میں قرآن پیش کر رہا ہوں ابھی، قرآن ابھی کربلا پیش کروں گا، قرآن کی تفسیر کربلا کی پیش کروں گا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، و عزت مومنین کی ہے. اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے، ذلت میں نہیں ڈال سکتے. فقیر ہونا بری بات نہیں ہے, گدا ہونا بری بات ہے. گدا اور ہوتا ہے فقیر, اردو میں گدا کو ہی فقیر کہتے ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے نہیں, یہی فقیر یا عفیف ہوتا ہے یا گدا ہوتا ہے. عفیف وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاتھ پھیلاتا نہیں. اور گدا کس کو کہتے ہیں؟ گدا اس فقیر کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور اپنا ہاتھ بھی پھیلاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ کو رد نہ کرو, ضرور اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے ہماری نظر میں اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے, لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ خالی نہیں ہوتا. جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ہاتھ خالی ہاتھ نہیں, ایسے نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں اس کا ہاتھ خالی ہے, آپ خالی ہاتھ میں کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کا دستور ہے کہ قرض دینا, خدا نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے, من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض حسنا دے خدا کو؟ خدا کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے, خدا تو محتاج نہیں ہے. معصوم نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کو قرض دینے کے مطلب یہ ہے کہ محتاج مومن کو قرض دینا, صدقہ دینے سے قرض دینا بہتر ہے. معصوم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے قرض دینا بہتر ہے, قرض دینے کا زیادہ اجر ہے. آخر صدقہ وہ ہوتا ہے کہ میں دے دوں یہ مجھے لوٹائے گا نہیں بلا معاوضہ, قرض وہ ہوتا ہے کہ جو مجھے لوٹائے گا. تو اگر ہم مادی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو لگتا تو یہ ہے کہ صدقہ بہتر ہے قرض سے, کہ آخر یہ فقیر کہاں سے لوٹائے گا؟ کیا وجہ ہے کیوں قرض دینا بہتر ہے صدقہ دینے سے؟ معصوم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جو جس انسان کو تم صدقہ دیتے ہو, جس جو گدا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے تمہارے سامنے, تم یہ سمجھتے ہو اس کا ہاتھ خالی ہے, نہ اس کا ہاتھ خالی نہیں ہوتا, بلکہ یہ اپنے ہاتھ پر اپنی کرامت اپنی شرافت اور اپنی عزت رکھ کر آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ دو ٹکے دے دے میری عزت اٹھا لے, دو ٹکے دے دے میری عزت اٹھا لے. لہذا جب آپ اس کے ہاتھ پہ دو ٹکے رکھتے ہیں تو شرافت اور کرامت اور عزت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کو قرض دیتے ہو تو اس کی عزت محفوظ رہ جاتی ہے. قرض دینے میں مومنین کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے, صدقہ دینے میں ان کی عزت زائل ہوتی ہے. قرآن کو اتنا حقوق بشر کا خیال ہے, اتنا حقوق بشر کا خیال ہے کہ کسی بشر کی عزت زائل نہ ہو. اگر محتاج ہے تو اس کی حاجت قرض کے ذریعے سے پوری کرو تاکہ اس کی عزت زائل نہ ہونے پائے. عزت اتنی چیز ہے گران قدر, اللہ نے دی, رسول کو مومنین کو دی, اس عزت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. لیکن عزت ہے کہاں؟ ان العزت للہ جميعا, عزت خدا کے ہاں ہے. جس کو بھی عزت چاہیے خدا کی بارگاہ میں آئے, جس کو عزت چاہیے اولیاء خدا کی بارگاہ میں آئے, جس کو عزت چاہیے سایہ دین خدا میں آ جائے. سایہ دین خدا میں عزت ہی عزت ہے, اللہ کے ہاں عزت ہی عزت ہے. لیکن قرآن نے فرمایا کہ بعض ایسے نادان ہیں, بعض ایسے نافہم و ناسمجھ ہیں, بعض ایسے سفی ہیں جو عزت ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں جن کے ہاں عزت ہے ہی نہیں. اگر ایک قانون ہے نا کہ آپ کو کوئی وہی چیز دے گا جو اس کے پاس ہوگی, جو اس کے پاس ہوگی وہی آپ کو دے گا, جو اس کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم ہے تو آپ کو علم دے گا, اگر کسی کے پاس مال ہے تو آپ کو مال دے گا, اگر کسی کے پاس عزت ہے تو آپ کو عزت دے گا. عزت کا پتہ خدا نے بتا دیا کہ عزت کہاں رکھی ہے. عزت اللہ کے ہاں ہے, عزت رسول کے پاس ہے, وہ عزت مومنین کے پاس ہے. اب اگر کوئی اللہ کو بھی چھوڑ دے, رسول کو بھی چھوڑ دے, مومنین کو بھی چھوڑ دے, مسلمین کو بھی چھوڑ دے اور ان کے علاوہ کسی کے پاس چلا جائے اور کہے کہ وہ ہمیں عزت فراہم کریں گے, عزت کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی وہ ہمیں تحفظ دیں گے, ایسا تحفظ دیں گے کہ کوئی دشمن ہمارے اندر سرایت نہ کر سکے. چونکہ عزت اسی سلام تو سختی کا نام ہے, تو خدا نے فرما دیا جب وہ خود اتنے محفوظ نہیں ہیں تو وہ تمہیں کیا تحفظ دے سکیں گے. جب وہ خود اتنے محفوظ نہیں ہیں، وہ آپ کو کیا تحفظ دے سکتے ہیں؟ تحفظ وہ دیتا ہے جو خود محفوظ ہو، عزت وہ دیتا ہے جو خود عزیز ہو. اگر ان کے اندر کوئی چیز ڈالنا چاہیں، سرایت دینا چاہیں، ہر چیز چالی جاتی ہے. عیب ان کے اندر موجود ہے، فساد ان کے اندر موجود ہے، فاشا ان کے اندر موجود ہے، تو جن کے اندر سب کچھ موجود ہے تم عزت لینے ان کے سامنے جاتے ہو، یہ سب سے بڑی ذلت ہے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے. اب اگر عزت دیکھنا چاہتے ہو، قرآنی عزت لینا چاہتے ہو، تو او بارگاہ حسین ابن علی میں آ جاؤ. حسین آپ کو بتائیں گے عزت کس کو کہتے ہیں. سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ ان ندائی، اگر کوئی پوچھے حسین کربلا میں کیوں گئے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے گئے. اگر حسین کربلا نہ جاتے، لوگ معلوم نہیں قرآن کو کیا سے کیا تفسیر کرتے رہتے. کیا فرمایا؟ ان ندائی ابن ندائی قد رکزنی بین اثنتین. اس نابکار عبیداللہ ابن زیاد کی طرف اشارہ کیا، اس عبیداللہ نے، نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے ایک دوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. مجھے ایک دوراہے میں لا کر کھڑا، دوراہا تو سمجھتے ہیں، دو راستے، چوراہا جس کہتے ہیں چار راستے جہاں ملتے ہوں. فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ان ندائی ابن ندائی قد رکزنی بین اثنتین، مجھے دوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا. بین الذلت والذلہ، ذلت اور عزت کے دوراہے پہ لا کر اس نے مجھے کھڑا کر دیا. عزت کا راستہ چمکتی شمشیروں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ پیاس کا راستہ ہے، عزت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے، عزت کا راستہ لاشوں کے پائمال ہونے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ اپنی ناموس کو اسیر کروانے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ فاقے کاٹنے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ اپنے بچوں کو میلوں پیدل چلانے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ان چیزوں کا راستہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ذلت کا راستہ ہے کہ اگر میں اس کے سامنے جھک جاؤں یزید کے سامنے، تو میں زندہ بھی رہوں گا، میرے بچے بھی سلامت رہیں گے، میرے جوان بھی سلامت رہیں گے، میری بیویوں کو پیدل بھی نہیں چلایا جائے گا، انہیں کوفہ و شام بھی نہیں لے جایا جائے گا، میرا شیرخوار بھی بچا رہے گا، مجھے پانی بھی ملتا رہے گا، مجھے کھانا بھی ملتا رہے گا، لیکن یہ سب کچھ ذلت کے ہمراہ ہوگا. اور فرمایا کیا؟ وَحَيْحَاتْ مِنَّ الزِّلَّةِ. حسین کبھی ذلت قبول نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ کہ اے تلواروں، اے شمشیروں، آؤ، حسین عزت کا امام ہے، حسین عزت کا امام ہے. بین اثنتین، بین الذلت والذلہ، وحیحات من الذلہ. ذلت کبھی حسین کے قریب نہیں آ سکتی. میں کبھی ذلت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا. بھوک، بعض اوقات کہتے ہیں جی یہاں ذلیل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اگر ہم ذلیل نہ ہوئے بھوک مر جائیں گے. حسین ابن علی اسی چیز کا نام ہے، کربلا اسی چیز کا نام ہے. عزت کی خاطر بھوکا رہنے کا نام ہے، عزت کی خاطر پیاسا رہنے کا نام ہے، عزت کی خاطر تشنگی کا نام ہے. تم نے حسین ابن علی کو چھوڑ دیا، تم نے یزید کو بنایا ہوا ہے اپنا امام، تم نے یزیدیوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. اگر حسین تمہارے سامنے ہوتا تو نہ خود ذلیل ہوتے نہ امتوں کو ذلیل کرتے، نہ خود ذلیل ہوتے نہ امتوں کو ذلیل کرتے. آج دیکھیں آپ، ایک ارب مسلمان، ایک ارب مسلمان کی گردن میں کاسہ ذلت ان کے ہاتھ میں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے. حسین ابن علی نے کیا بتایا تھا؟ حسین ابن علی نے عاشورہ بتایا تھا. حسین ابن علی نے یہ تو نہیں بتایا تھا، حسین تمہاری اس امت مسلمہ کی عزت کے لیے گئے، در سے عزت ہے کربلا. قرآن کہتا ہے کہ عزت مومن ملے گی. کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں یہ دوراہا نہ آیا ہو. آج سارا جہان اسلام اسی دوراہے پر کھڑا ہوا، عزت و ذلت کے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے. یہی سے حسینیوں میں اور دوسروں میں فرق ہو جاتا ہے، جس طرح کوفہ کے دوراہے پر عزیزوں میں اور ذلیلوں میں فاصلہ پڑ گیا. سید الشہداء کے ساتھ بہت سارے جا رہے تھے، جب کوفہ کے دوراہے پہ پتہ چلا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی، سفیر امام کو شہید کر دیا، امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو خالی گھوڑے اور خالی شتر لے کر ساتھ جا رہے تھے. کیوں؟ کہ حسین ابن علی کوفہ پر حملہ کرنے والے ہیں, کوفہ کے دارالعمارہ پر قبضہ کرنے والے ہیں. دارالعمارہ مال و منال سے بھرا ہوا ہے, بنو امیہ کی ثروت سے بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے حسین ابن علی کو تو ثروت سے کوئی سروکار نہیں ہے, مال سے کوئی سروکار نہیں ہے. جب یہ دارالعمارہ پر ہمارے ہاتھ آئے گا, یہ مال غنیمت لینے کے لیے سید الشہداء کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ سید الشہداء نے کوفہ سے اپنا راستہ تبدیل کر کے کربلا کی طرف کر لیا ہے, کربلا کی طرف کر لیا ہے, انہوں نے بھی اپنے اونٹوں کی لگامیں موڑ لی, انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی لگامیں موڑ لی اور کہا سید الشہداء سے کہ بس ہمارا یہی تک ساتھ تھا, اب مزید ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. لیکن وہ 72 عزیز, وہ 72 عزیز جو عزت و ذلت کے دوراہے پر آئے, سید الشہداء نے فرمایا آپ بھی چلے جاؤ. کہا کیسے ہو سکتا ہے, امام عزت کو تنہا چھوڑ کے ہم کیسے چلے جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام عزت کو تنہا چھوڑ دیں ہم؟ سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجا دیا اور چراغ بجھا کر انہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, میں نے اپنی بیعت اور اپنا حق تم سے اٹھا لیا, میرا رب بھی راضی, میں بھی راضی تم سے, میں بھی راضی, میرا پروردگار بھی راضی. لیکن جب چراغ جلا تو سب بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ اٹھ کر کیا کہہ رہے تھے, اے مولا یہ تو ایک جان ہے, اگر خدا 70 جانیں دیتا اور ہر دفعہ ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی ہم یہ میدان ترک کر کے نہ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں امام عزت مل گیا ہے, ہمیں معلوم ہے عزت و ذلت کے دوراہے پہ کہاں چلنا ہوتا ہے. مومنین عزاداران سید الشہداء, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا اسی عزت و ذلت کے دوراہے کے اوپر آ کر عزت کے راستے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو شمشیروں اور تلواروں کے سپرد کرنے کا نام ہے, اپنے آپ کو پیاس اور بھوک کے سپرد کرنے کا نام ہے. کیا سید الشہداء کو اپنے بچوں کی بھوک عزیز نہیں تھی؟ کیا سید الشہداء کو اپنے بچوں کی تشنگی اس پہ ترس نہیں آتا تھا؟ آیا سید الشہداء سے زیادہ رحم دل کوئی پیدا ہوا ہے؟ سید الشہداء سے زیادہ رحم کرنے والا نرم دل کوئی موجود ہے؟ سید الشہداء سے زیادہ مصلحت کو سمجھنے والا کوئی موجود ہے؟ جب سید الشہداء نے دیکھا کہ دو راستے ہیں, ایک میں میں بچ بھی سکتا ہوں, میرا پیٹ بھی بچ سکتا ہے, میرا خاندان اور قبیلہ بھی بچ سکتا ہے, لیکن اس راہ میں ذلت ہے, اس راہ میں ذلت ہے. اگر حسین ابن علی کا راستہ انسان انتخاب کر لے, میں ہر مجلس میں یہ تذکرہ کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے اس تذکرے کو, کہ اگر مکتب حسین میں انسان جائے بہت کچھ سیکھتا ہے, بہت کچھ سیکھتا ہے. آپ نے دیکھا صہیونسٹوں نے پوری امت مسلمہ کو ذلیل بنا کے رکھا ہوا, عربوں کو ذلیل بنا کے رکھا ہوا, ایک عرب سے زیادہ مسلمان چند ملین یہود کے سامنے ذلیل بنے ہوئے ہیں, کئی ملین عرب چند ملین یہود کے سامنے ذلیل بنے ہوئے ہیں. یہی سے حسینی اور غیر حسینی میں فرق معلوم ہوتا ہے. لیکن ساری دنیا عزادار حسین, 2000 عزادار حسین, 2000 مکتب حسین کے پلے ہوئے جنہوں نے درس عزت حسین ابن علی سے لیا ہے, درس عزت حسین ابن علی سے لیا ہے. اسی ذلت کے مجموعے کو کہ جس نے پورے جہان اسلام کو ذلیل کیا ہوا تھا, اس کی ناک خاک میں رگڑ دی, اس کو ذلیل کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر ہم 2000 حسین ابن علی کے مکتب میں آ کر اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ یہ آہنی پاور ہمارے سامنے جھک جاتی ہے, تو اگر ساری امت مسلمہ مل جائے, عزاداریاں، یہ محرم، یہ عزاداریاں، یہ مجالس اور یہ نوئے، یہ کربلا کی برسی نہیں بلکہ خود کربلا ہے، خود کربلا ہے۔ وہاں حسین بولتے تھے، یا حسینیت بولتی ہے، حسینیت پکار کے کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کسی کا جی چاہتا ہے ذلیل ہونے کو ہوتا رہے، لیکن حسینی کبھی ذلت کو قبول نہیں کرے گا، حسینی کبھی ذلت کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر 2000 حسینی، 2000 حسینی اس ذلت کے مجموعے کی ناک خاک میں رگڑ سکتے ہیں، تو حسینی صرف 2000 نہیں ہیں بلکہ خدا شاہد ہے، آج کی تاریخ کو اگر گھومو، دنیا کا نقشہ دیکھو، اگر فقط میڈیا پر بیٹھ جاؤ، انٹرنیٹ پر بیٹھ جاؤ، تو آپ کو ہر ملک کے اندر، ہر گلی کے اندر آج حسین حسین کا نام نظر آئے گا، حسین حسین۔ سختیوں کا راستہ کربلا میں اس لیے کہتا ہوں، مجالس ٹی وی پہ نہ سنو، مجالس میں خود حاضر ہو جاؤ۔ میں اس لیے کہتا ہوں، سیڈیوں پہ نہ سنو، خود چل کر، مریض ہو تو بھی آ جاؤ، امتحان ہے تو بھی آ جاؤ، مجبور ہے تو بھی آ جاؤ، پیدل چل کر آ سکتے ہو تو بھی آ جاؤ، سوار ہو کر آ سکتے ہو تو بھی آ جاؤ، سردیاں ہیں تو بھی آؤ، گرمیاں ہیں تو بھی آؤ۔ کس لیے آؤ؟ تاکہ لوگوں کو بتاؤ عزت و ذلت کے راستوں میں فرق کیا ہے، بتاؤ لوگوں کو عزت و ذلت کے راستوں میں فرق کیا ہے۔ حسینیت کی پکار لوگوں تک پہنچاؤ۔ حسینی وہ ہے جو اپنے مولا کا پیروکار ہے، جس کا نعرہ ہے ہاتھ میں نہ ذلہ ہے۔ ہم ذلت ہرگز قبول نہیں کر سکتے، ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ وہیہات من الذلہ۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، میں کیسے ذلت کا راستہ قبول کر سکتا ہوں جبکہ میرا رب عزت والا ہے؟ میں کیسے ذلت کا راستہ قبول کر سکتا ہوں جبکہ میری جد عزت والی جد ہے؟ اور بڑا عجیب استدلال فرمایا، فرمایا میں کیسے ذلت کا راستہ قبول کر سکتا ہوں کہ جس آغوش نے مجھے دودھ پلایا ہے وہ عزت والی آغوش ہے، میں نے عزت کی آغوش سے دودھ پیا ہوا ہے، یہ مجھے ذلت کی طرف جانے نہیں دیتے۔ منارہ عزت ہے، عزت کی بلند چوٹی ہے حسین ابن علی۔ اگر کسی کو توفیق نہیں، ہمیں تو توفیق ہے حسین ابن علی کے پیچھے چلنے کی، لیکن یہ راستہ سید الشہداء خود فرماتے ہیں، عزت کا راستہ لٹکتی تلواروں کا راستہ ہے، بھوک اور پیاس کا راستہ ہے، اسارت کا راستہ ہے، قید و بند کا راستہ ہے، پیدل چلنے کا راستہ ہے، تماچے کھانے کا راستہ ہے، بڑا دشوار راستہ ہے۔ کے لیے جو متاع چاہیے، عزت کے راستے کیسے طے ہوتے ہیں، عزت کا سامان حسین ابن علی نے لوگوں کو بتا دیا۔ بعض کہتے ہیں جی عزت کے راستوں پہ چلیں، آخر کیسے چلیں، ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ سید الشہداء نے بتا دیا کہ عزت و ذلت کے دوراہے پہ چلنے کے لیے، عزت و ذلت کی جنگ جیتنے کے لیے بڑے بڑے جنگجوؤں کی ضرورت نہیں ہے، اگر چند جوان ہوں کافی ہیں، اور اگر جوان نہیں ملتے چند بوڑھے ہوں تو بھی کافی ہیں، اگر جوان اور بوڑھے مرد نہیں ملتے اگر چند خواتین ہوں وہی کافی ہیں، اور یہ جنگ جیتنے کے لیے اگر کچھ بھی نہیں ہے شیر خوار ہو تو بھی کافی ہے۔ کیوں کہتے ہو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ آیا حسین ابن علی جتنی متاع بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی، اتنا بھی کچھ نہیں ہے. جب سید الشہداء مدینے سے چلے، اعلان کیا بنو ہاشم کو، تیار ہو جائیں صاحب. تیار ہو گئے. جناب عصمت صغرا حضرت زینب کبرا، بھیا کے پاس تشریف لاتی ہیں. بھیا مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے. سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ آپ پر آپ کے شوہر کا حق ہے، عبداللہ موجود ہیں، شریعت کے گھر کی پلی ہوئی، شریعت لوگوں کو سکھانے والی، عالمہ غیر معلمہ. فرماتی ہیں ہاں بھیا مجھے معلوم ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی. بی بی اٹھتی ہیں، جاتی ہیں اپنے شوہر نامدار جناب عبداللہ کے پاس، عبداللہ ابن جعفر کے پاس. کیا فرماتی ہیں؟ میں شریعت کے گھر کی پلی ہوئی ہوں، میری تربیت شریعت کی آغوش میں ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے زوج و زوجہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اگر زوج اجازت نہ دے تو زوجہ باہر نہیں جا سکتی، یہ مجھے معلوم ہے. عبداللہ اے میرے زوج محترم، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، میرا بھیا جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دو. ساتھ بی بی کیا فرماتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے اگر آپ نے روک دیا میں نہیں جاؤں گی، اگر آپ نے روک دیا تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ یہ سن لو، میں تیرے کہنے پر حق زوجیت کی وجہ سے رک تو جاؤں گی، لیکن یہ تجھے معلوم ہو جائے زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. میں رک جاؤں گی لیکن میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے حسین کے ساتھ جانے دے. چل پڑی حسین کے ساتھ، عزت کے سفر پہ چل پڑی، عزت کی مالکہ عزت کے سفر پہ چل پڑی، بھیا کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑی. سید الشہداء نے اپنا متاع لیا، جناب زینب نے اپنا متاع لیا، عزت بچانے کے لیے اپنا متاع لیا. کس کو ساتھ لیا؟ اپنے دو کمسن ایک اون کو لیا ساتھ، محمد کو ساتھ لیا. اماں جان کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، عزت کا راستہ طے کرنا ہے. میرے بچوں میرا بھیا حسین جا رہا ہے، تنہا نہیں چھوڑنا اپنے حسین کو، اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑنا. بی بی آ جاتی ہے کربلا میں، بڑی سخت منزلیں طے کر کے بی بی آئیں، مدینہ کس طرح سے چھوڑا، مکہ کس طرح سے چھوڑا، راستے میں کیا کیا مقام و منزلیں طے کرتی. بی بی جب کربلا میں آ جاتی ہیں، کربلا میں آنے کے بعد وہ دن آ جاتا ہے عاشور کا، اصحاب با وفا سید الشہداء کے سب جاتے ہیں باری باری، جام شہادت نوش کرتے ہیں. بنو ہاشم اور اصحاب سید الشہداء میں ایک گویا مقابلہ سا بنا ہوا تھا. بنو ہاشم چاہتے تھے کہ پہلے جا کر جام شہادت نوش کریں، اصحاب چاہتے تھے بنو ہاشم پر بھی مقدم ہو کر پہلے جام شہادت نوش کریں. سید الشہداء نے اپنے کرم و لطف کے ذریعے اصحاب با وفا کو پہلے موقع دیا، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا. اور اس کے بعد جب باری آئی بنو ہاشم کے جوانوں کی میدان میں جانے کے لیے، ایک ایک کر کے بنو ہاشم کے جوان جاتے رہے. جناب علمدار لشکر حسین ایک ایک جنگجو کو تیار کرتے، اس کو فن حرب سکھاتے، اس کو زرہ پہناتے، اس کو خود پہناتے، اس کو شمشیر و نیزہ دیتے، اور اس کے بعد اس کو میدان کی طرف روانہ کر دیتے. لیکن جب جوان ختم ہو گئے، جب جوان ختم ہو گئے تو ایسے جنگجوؤں نے میدان کی طرف آنا شروع کر دیا کہ جن کے قد کے مطابق کوئی اسلحہ بھی موجود نہیں. ایسے جنگجو میدان میں آنا شروع ہو گئے، ایسے جنگجو میدان میں آنا شروع ہو گئے. بی بی خیمے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں، اپنے بچوں کو وصیت کرتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ میرے بچوں، مجھے معلوم کہ تمہاری جنگ کی عمر نہیں ہے، اس عمر کے بچے جنگوں میں نہیں جایا کرتے، لیکن یہ عزت کا میدان ہے. زینب کی متا بس یہی ہے، زینب یہی ساتھ لے کر آئی ہے، اپنے بھیا پر قربان کرنے کے لیے آ رہی ہیں. کبھی ایک بچے کو سمجھایا، پھر دوسرے بچے کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد لے کر ہاتھ پکڑ کے حسین ابن علی کے پاس لے آتی ہیں، اور آ کر کیا کہتی ہیں؟ حسین، یہ زینب کی متا ہے، یہ زینب کی متا ہے، انہیں بھی میدان میں روانہ کر دو تاکہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں، تاکہ میں بھی اس میدان عزت میں اپنا کچھ پیش کر سکوں. سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ اے بی بی، آپ کا آ جانا ہی کافی تھا، یہ تو عبداللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا باپ یہاں نہیں ہے، میں ان کو میدان میں روانہ نہیں کروں گا. جناب زینب اولیا کیا فرماتی ہے؟ بھیا، اگر یہ بچے نہ گئے میدان میں تو کل مجھ سے اگر پوچھنے لگے کہ اما جان، ان شہداء میں ہمارا نام کیوں نہیں آیا، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ حسین خدارا میری یہ متاع قبول فرما لے. سید الشہداء نے بچوں کو لے کر حضرت عباس کو کہا کہ اے عباس، جنگجو آ گئے، جنگ لڑنے والے آ گئے، ان کو تیار کر لینا. حضرت عباس نے بچوں کو زرہ پہنانا شروع کر دی، لیکن جو زرہ تن پہ ڈالتے ہیں وہ زرہ ان کے قد سے بڑی ہے، جو تلوار تھماتے ہیں وہ تلوار ان سے بڑی ہے، جو خود سر پہ رکھتے ہیں وہ خود ان سے بڑا ہے، کوئی چیز ان کے قد کی ہے نہیں ہے. بعد دشمن کے لشکر کا ایک راوی یہ کہتا ہے کہ لشکر حسین سے ایسے دو چاند صورتیں آئیں کہ جن کی عمر جنگ لڑنے کی نہیں تھی. میں نے ایک لعین کو کہا کہ دیکھو، حسین کے پاس اب کوئی نہیں رہا، بھلا ایسی صورتیں میدان میں مقتل میں بھیجی جاتی ہیں. ایک لعین نے کیا کہا کہ یہ جوان، یہ بچے اہل بیت کے بچے، میرے حصے کے بچے ہیں، انہیں میں نے شہید کرنا ہے. میں نے کہا نہیں لعین، ایسے بچے مارنے کے لیے نہیں ہوتے، اتنے بچے مارنے کے لیے نہیں ہوتے. علی کے نواسے آ جاتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں، جنگ شروع کر دیتے ہیں. بولا جنگ، علی کے بچے، علی کے نواسے چھوٹے چھوٹے جنگ کیسے کر رہے ہیں؟ اسلحہ بڑا ہے، خود بڑا ہے، زرہ بڑی ہے، اور ایک لائن نے بڑھ کر ایک بھیا کو تلوار کا زخم لگا دیا، ایک لائن نے بڑھ کر دوسرے بھیا کو نیزے کا زخم لگا دیا. بچے گانا آوازیں آئیں، الیا الیا، یا اما، ارے اما جان، آئیے لخت جگر گر گئے، آئیے لخت جگر گر گئے. جناب زینب اولیا نہیں اٹھی، نہیں اٹھی، دیکھتے رہی بھیا کی طرف. سید الشہداء اٹھتے ہیں، بچوں کی لاشیں لے کر آتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں، لا کر جناب زینب اولیا کو بناتے ہیں.